عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور جتنے صحائف ہیں اور دیگر کتابیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان شریف کے مہینے میں ہی نازل فرمائی. اور پھر پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں اتارا, جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا, تو اور وہ بھی لیلۃ القدر بھی رمضان کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں ہے. تو گویا رمضان کا انتخاب ہوا اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف قرآن کے لیے نہیں, جتنے بھی کلام دیگر کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئیں. اور رمضان میں ہم سب پر اللہ تعالی نے ضروری قرار دیا اس بات کو کہ یا تو قرآن سنائیں یا سنیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے پورے مہینے میں تراویح پڑھی ثواب کی نیت رکھتے ہوئے, ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے, یہ ترجمہ ہے ہمارے اکابر نے جو کیا ہے, احتساب کا ترجمہ لالچ, ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں, الحمدللہ ہم سب ایمان کی حالت میں, اور واحتسابا ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے, تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کے لیے ضروری قرار دیا تراویح کو, سنت موقعہ ہے نا, موقعہ ہے, موقعہ اس کو کہتے ہیں جس کی تاکید کی گئی ہو, ضروری ہے اور چھوڑنے والا گناہگار ہے. تو قرآن سنیے اور سنائیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے, یہ سجدے کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں, کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ, سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ سجدے میں اللہ تعالی کا انتہائی قرب حاصل ہوتا ہے بندے کو. تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ قرب کے 40 مقامات اللہ تعالی نے رمضان میں روزانہ زائد عطا فرمائے, 40 مقامات قرب کے اللہ تعالی روزانہ زائد عطا فرماتے ہیں. یعنی 20 رکعت تراویح ہے نا, اس میں ہر رکعت میں دو سجدے, تو 40 سجدے ہوئے. یہ 40 قرب کے مقامات ہیں جو اللہ تعالی رمضان کی برکت سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ سجدے سے مقام قرب حاصل ہوتا ہے. یہ مقام قرب 40 مرتبہ اللہ عطا فرماتے ہیں روزانہ تراویح پڑھنے والے کو, یہ معمولی بات نہیں. اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی حتی کریم قدماہ, اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اور یہ الفاظ میں حتی تورم قدماہ, مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے, یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک ورم والے ہو جاتے تھے. اور رمضان میں تو, اور یہ تو عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں, رمضان میں تو اور اضافہ ہوتا تھا. یہی حال صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے، روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جو ایک قرآن کریم روز ختم کرتے تھے روزانہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین راتوں میں ایک قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے. حضرت علی سب سے آگے ہیں، سب سے آگے کہ دن اور رات میں آٹھ قرآن ختم فرماتے تھے، آٹھ قرآن. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ محبت ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کا کلام پڑھنے کو جی جاتا ہے، محبوب کا کلام پڑھنے کو جی جاتا ہے. محبوب کا کلام ہے، ارے بھائی کو پڑھنا چاہیے. محبت جب ہو جائے تو دل نہیں بھرتا پھر. اور یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، تقوی اختیار کر لیں، تو تلاوت قرآن سے کبھی بھی لوگوں کا دل نہ بھرے. اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. آدمی گناہ سے بچے، بہت بڑی بات ہے کہ گناہ سے بچ رہا ہے، تو یہ حاصل ہوتا ہے محبت سے یا خوف سے، اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے. اور خوف بھی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اصل چیز محبت ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی سے خوف آتا ہے، ارے کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو خوف بھی محبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو اصل چیز محبت ہے، خوف بھی دوسرے نمبر پر ہے، اصل پہلے نمبر پہ محبت ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سارا دین محبت ہے، محبت سے عبارت ہے، عشق و محبت سے عبارت ہے. محبوب، کوئی بہت ہی محبوب دوست آ جائے، آپ کھانے کے لیے بیٹھے تھے بھوک کی حالت میں، محبوب دوست آ گیا، اوہ سالوں سے بچھڑا ہوا، ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سے، تو آپ کھانا بھول جائیں گے، اس کے استقبال میں، اس سے باتیں کرنے میں کھانا آپ بھول جائیں گے، تو کچھ لمحوں کے لیے آپ کو بھوک یاد بھی نہیں رہے گی. بس یہ جب وہاں پر ایسا ہے تو یہی روزہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہماری محبت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کو بھول جاؤ، اور حقوق زوجیت ادا کرنے کو بھول جاؤ، چاہے حلال ہے مگر بھول جاؤ. یہ محبت ہے. محبوب سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے دعا کی نعمت دے دی، اللہ نے قرآن دے دیا، اللہ نے نماز دے دی، محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی چاہتا ہے. یہ جو ناکام عاشق ہیں یہ تو کرتے ہیں ایسا، ناپاک محبت میں تو ایسا بہت ہے. گھر کے چکر، ذرا محنت دیکھیے، محنت بھی کہاں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ جو عاشق ہیں، یہ دس، اگر یہ اس کا 10% بھی اللہ کے لیے فارغ کر لیتے وقت تو اللہ والے ہو جاتے. تو محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی جاتا ہے، بار بار ان کے گھر پہ جاتا ہوں، حالت اب استراب کی سی ہے. ایک شاعر نے، ایسے ہی شاعروں نے کہا ہے، بار بار ان کے گھر پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، مجبور ہوں، اضطراب کی سی ہے، یعنی مجبور ہوں، مجبور محبت ہو کے بار بار جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے طواف کی نعمت عطا فرمائی، حج فرض کر دیا، فرض، حج فرض ہے، جس کے اوپر من استطاع الیہ سبیلا، جس کو حاصل ہے، جس کو خرچ وغیرہ زیادہ راہ حاصل ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے. وہاں کیا ہے؟ طواف ہو رہا ہے. یہ طواف کیا ہے؟ چکر لگائے جا رہے ہیں. اگر عقل سے، میری عقل سے سوچیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے. اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. تو بھائی یہ دیوانگی ہے، یہ عشق و محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا کہ لگاؤ ہمارے گھر کے چکر. محبوب کے گھر کے چکر لگانے کو جی چاہتا ہے لو بھائی حج فرض ہے. محبوب پر جان نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے تو وقت آنے پر جہاد فرض ہے. اور اسی طرح زکات, زکات کیا ہے؟ محبوب پر مال نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے, خوب ہدیے تحفے دیں محبوب کو, لیجئے زکات فرض ہو گئی کہ لو ہمارے نام پہ خرچ کرو اور صدقات بھی دو زکات بھی دو کھانا بھی کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اَفْشُ السَّلَام وَأَطْعِمُ الطَّعَام ہے نا. حضرت عبداللہ ابن سلام جب حاضر ہوئے پہلی دفعہ جو کلام سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ارے لوگوں سلام کو پھیلاؤ, ارے لوگوں کھانا کھلاؤ, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام اور ایسے وقت میں نماز پڑھو رات میں جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تہجد, تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اکابر کا یہ معمول تھا, ہمارے اکابر صحابہ خوب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو قرآن تو عام حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, غیر رمضان میں بھی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم, تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے لیے آئی ہے یعنی قرآن. وشفاء لما فی الصدور اور کیا ہے, تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے یہ قرآن کریم. اور شفا کا لفظ یہاں مطلق ہے, والمطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل, جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ شفا سے مراد, وشفاء لما فی الصدور سے مراد ظاہری شفا بھی ہے کہ کسی کو بیماری کوئی بخار ہو گیا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہ دم کر کے پلاؤ بخار صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ بتائیے اور بھی اعمال قرآنی اٹھا کے دیکھ لیجئے, سینکڑوں علاج قرآن سے نکالے ہیں ہمارے اکابر نے بزرگوں نے. تو شفا یہاں پر مطلق ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسمانی شفا بھی مراد ہے روحانی شفا بھی مراد ہے, دونوں شفا قرآن کو حاصل ہے. آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیے, جسمانی شفا بھی اس سے حاصل ہوگی روحانی شفا بھی حاصل ہوگی. غیر رمضان میں جب یہ ایسا ہے تو رمضان میں تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی. تو روحانی شفا کیا ہے؟ بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ دل کے امراض ہیں. دل میں گندے خیالات پکانا, نظر کا غلط استعمال, کانوں کا, یہ بھی دل کے مرض میں سے. اگر سے کان ہے مگر مرض دل کا یہ ہے کہ دل میں آتا ہے کہ یہ باتیں سنو, غلط چیزیں سنو, غلط چیزوں کو دیکھو, تو مرض دل کا ہی ہے. عمل آنکھیں کر رہی ہیں, عمل ہاتھ کرتا ہے, چوری کا یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا عمل تو ہاتھ کر رہا ہے مگر مرض اصل میں دل کا ہے. تو فرمایا وشفاء لما فی الصدور, یہ جو دلوں کے مرض ہیں ان سے شفا ہے. مرض کا لفظ ہے یہ, بعض لوگ مرض کہہ دیتے ہیں, مرض صحیح نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یہ قرآن میں ہے نا, مرض کا لفظ صحیح نہیں ہے, مرض کا لفظ. جہاں پہ زبر آنا چاہیے وہاں زبر لگائیے اور جہاں پہ جزم آنا چاہیے وہاں جزم لگائیے. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں, صبر آ گیا وہاں پر تو یوں کہہ دیتے ہیں, اور ہونا چاہیے صبر, وہ وہاں پہ با پہ جزم ہے مگر وہاں زبر لگا دیتے ہیں. یہاں پہ جزم لگانا چاہیے تو یہاں کیا ہے, یہاں جزم لگانا چاہیے تھا وہاں زبر لگا دیا, اور جہاں زبر نہیں لگانا چاہیے تھا وہاں جزم لگا دیا. یہ صحیح نہیں ہے بھائی. تو مرض جتنے بھی ہیں دل کے ان سب کے لیے شفا قرآن کریم میں موجود ہے. تو رمضان شریف میں اس کی تاثیر اور مرض کے افاقہ حاصل ہونے میں اور اضافہ ہوگا. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اسی لیے قرآن کی زیادہ تلاوت فرماتے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کرامت حاصل تھی. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ایک جگہ کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے, گھوڑے پر بیٹھنے میں کتنا وقت لگتا ہے, ایک ٹانگ آدمی نے اٹھائی دوسری طرف ڈال لی, لیجیے بیٹھ گیا, پورا قرآن مکمل فرما لیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے پورا قرآن مکمل فرما لیتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن میں نے خود پڑھی ہے الحمدللہ. اندازہ لگائیں. اور اچھا چلیے, اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور بات سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آ جائے گی. غلاموں کا اب اس کچھ عرصے پہلے کے حضرت مولانا شاہ سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کتنی صدیوں بات کے ہیں حضرت علی کے. غلاموں کے غلام ہیں. اور ان کا کیا حال تھا؟ ایک عقیقے میں شرکت کی دہلی میں, حضرت دہلی کے تھے وہ, حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے تھے. دہلی کی جو جامع مسجد آج بھی قائم ہے, یہ بڑی تاریخی مسجد ہے. اگر کسی کی حاضری دہلی میں جانا ہو تو اس میں ضرور حاضری دیں. دہلی کی جامع مسجد میں ہزاروں اولیاء کے سجدے ہوئے ہیں. اولیاء اللہ, بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. مولانا شاہ اسماعیل شہید جیسا آدمی اور خطیب وہاں پر امام تھے. اللہ اکبر. ایک آدمی یعنی وہ مسجد میں, چھتے والی مسجد میں آتا تھا تو پوری مسجد روشن ہو جاتی تھی. اس وقت چراغ جلتے تھے, چراغ, بجلی نہیں تھی, مگر اس کے آنے سے پوری مسجد روشن ہو جاتی تھی. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچے کی, جو سمجھدار تھا اور اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی, اس کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو کون ہے یہ, کون آتا ہے جس کی وجہ سے مسجد روشن ہوتی ہے. تو اس نے بتا دیا حضرت یہ آدمی ہے. تو اس کو حضرت نے بلوایا اور فرمایا کہ بتاؤ, سچ سچ بتاؤ, یہ کرامت تمہیں کیسے حاصل ہے, یہ تمہارے آتے ہی مسجد روشن ہو جاتی ہے. تو اس نے بتانے سے پسو پیش کیا, بتایا نہیں. فرمایا نہیں, بتانا پڑے گا. کہنے لگا حضرت آپ بڑے آدمی ہیں, اگر آپ پوچھتے ہیں اور اصرار فرماتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, یعنی شیخ اور مرید, کون, سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, شیخ اور مرید دونوں کہاں جا رہے تھے؟ بالاکوٹ سکھوں سے جہاد کے لیے. دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے مقبول بندے ہیں, دونوں ولی ہیں, ایک شیخ ہے دوسرا مرید ہے, دونوں جا رہے ہیں تیرے راستے میں جا رہے ہیں, ان کی ایک نظر میرے اوپر پڑوا دے. اور پھر وہ اس نے کہا کہ میں جان بوجھ کر ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ مجھے دیکھنا ہی پڑے ان دونوں کو. وہ گھوڑے پر سوار تھے, کوئی راستے میں ایسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھنا پڑا ان کو نظر اٹھا کے. تو دونوں نے نظر اٹھا کے, ایسے نظر بھر کے اس کو دیکھا. تو اس نے بتایا مجھے دیکھا. تو بس اس کے بعد سے یہ چیز حاصل ہو گئی کہ جہاں جاتا ہوں وہ روشنی ہو جاتی ہے, اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی. دہلی میں یہ شریک تھے, ایک عقیقے کی تقریب تھی, اس میں دعوت تھی. تو وہاں پر لوگ ان سے لپٹ گئے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں, ہمیں بتائیے, ہمیں چلیے بس آپ ہمیں آج بتائیے. جب بہت اصرار کیا لوگ لپٹ گئے حضرت سے. فرمایا اچھا چلو ٹھیک. تو وہ کوئی قریب دریا تھا, وہاں تشریف لے گئے, اس کے پل پہ کھڑے ہوئے اور وہاں جا کے عصر کے بعد شروع کیا سورہ فاتحہ, الف لام میم. اور جب سورج ڈوب رہا تھا لوگوں نے دیکھا, پل پہ کھڑے تھے, نظر آ رہا تھا سورج. جب سورج ڈوب رہا تھا تو ونناس شروع ہو چکی تھی حضرت. یہ کرامت تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو حاصل ہے, عصر سے مغرب میں پورا قرآن ختم کرنا. تو کیوں بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہو سکتا ہے؟ اب آ گیا یقین. کانو قلیلم, جن کے بارے میں اللہ فرمائے کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ جن کے بارے میں فرما رہے ہوں کہ بہت کم رات کو سوتے ہیں, بس کھڑے ہو کے قرآن قرآن قرآن, اور جب آخری وقت ہوتا ہے یعنی رات کا آخری پہر, جس وقت ہم آج کل سحری کرتے ہیں یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے بھائی, اس کے بعد صبح شروع ہو جاتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سحری کا جو وقت, جس کو عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں سحری کا وقت, جب یہ آتا ہے تو صحابہ استغفار کرنے لگتے ہیں. ساری رات کو نماز میں قرآن پڑھتے رہے, اب رات آخری رات میں استغفار کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں, تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ فرمایا نہیں, بات یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا جیسا حق تھا ویسا ادا نہ ہو سکا. ما عبدنا کا حق کا عبادتک, اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا ویسا کہاں ادا ہوا اور ویسا کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ لامحدود, انسان محدود, محدود سے لامحدود کا حق کبھی ادا ہو سکتا ہے؟ بس تو اس لیے اس کو سوچ کر کہ ہم تو محدود ہیں, اللہ کی عظمتیں لامحدود ہیں, اللہ لامحدود, ان کی عظمتیں لامحدود, اور ہم محدود ہی محدود, کہاں سے ایک محدود سے ایک لامحدود کا حق ادا ہو؟ لہذا اس وجہ سے استغفار کرتے ہیں. تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, قرآن میں نازل فرمائے کہ ساری رات تو عبادت کی, قرآن پڑھتے رہے اور پھر استغفار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجئے, جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہ کی. اللہ بس یہی علامت ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس عبادت کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو, جس عبادت کے بعد دل میں اکڑ پیدا ہو, سمجھ لو کہ وہ عبادت قبول نہیں ہوئی, سمجھ لو وہ عبادت قبول نہیں ہوئی. یہ علامت ہے اس کی عدم قبولیت کہ میں نے یہ کام کیا, میں یہ کام کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر, ارے بھائی تیرے اندر تو عاجزی آنی چاہیے. اگر تو دین کا کوئی کام کر رہا ہے, تو عالم ہے یا تو تلاوت کرتا ہے یا طالب علم ہے, تو تجھے تو عاجزی سے رہنا چاہیے, نہ یہ کہ اکڑ آ گئی. تو یہ اکڑ آنا یہ علامت ہے عمل کے قبول نہ ہونے کی, اور جس عمل کے بعد دل میں عاجزی آئے, ہائے ہائے جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہ ہوا, حق ادا نہ ہوا, تو یہ علامت ہے قبولیت کی. امید رکھنا چاہیے کہ یہ عمل ہمارا قبول ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی نماز بڑی جاندار نماز تھی, بہت جاندار نماز پڑھتے تھے. یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھی, میری تو نماز نہیں ہے بھائی ایسی. میں نے جو ان کی نماز کے بارے میں پڑھا ہے وہ تو نماز ایسی تھی, تو ایسی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اتنی زبردست نماز, اور اس کے بعد وہ میواتیوں کو نماز سکھاتے تھے. میواتی وہ لوگ تھے جن کو کلمہ نہیں آتا, کلمہ نہیں جانتے تھے, کلمہ تو قرآن کیا پڑھنا آتا ان کو, ان کو نماز سکھاتے تھے. اور فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی نماز کو ان کی نماز سے, دیکھو ان میواتیوں کی جو کلمہ نہیں جانتے, جن کو تلاوت نہیں آتی, قرآن کی تجوید ان کو نہیں آتی, جو تبلیغ کو تبلیغ کہتے تھے, تبلیغ آپ خود اندازہ لگاؤ, یہ قرآن نہیں ہے, تبلیغ کا لفظ تبلیغ دال سے الحالہ کے غین ہے, اس کو وہ یوں پڑھتے تھے, تو قرآن کا کیا حل کرتے ہوں گے آپ بتاؤ. تو ان کو نماز سکھاتے تھے, اور فرمایا کہ میں نماز سکھاتے ہوئے یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ الیاس اگر تو نے اپنی نماز کو ان کی نماز سے بہتر سمجھ لیا تو تیری نماز گئی, تیری نماز اللہ کے یہاں مردود ہوگی, تیری نماز اللہ کے یہاں, اگر تو نے اپنی نماز کو ان کی نماز سے بہتر سمجھا کہ میں بہتر ہوں ان سے, میری نماز ان سے بہتر ہے. اللہ بھائی پتہ نہیں ہم تو کہاں ہیں, ہم تو کن خیالات میں ہم رہتے ہیں. اگر یہ اکابر نہ ہوتے, اگر یہ اور یہ ان کی باتیں ہم تک نہ پہنچتی, تو پتہ نہیں ہم کہاں جاتے. اللہ تو یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں, اور یعنی یہ تو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, پھر اور اکابر کا کیا حال تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے. کتنے بھائی؟ 61. ایک دن میں اور ایک رات میں, اور ایک جو تراویح پڑھاتے تھے وہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 60 قرآن ختم فرماتے تھے. اور مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے لکھ کر بھیجا کہ میرا جی چاہے ہے کہ میرے مریدوں میں سے بھی کوئی 61 قرآن ختم کرے. خط لکھا, وہ خط نظام الدین میں آیا, تبلیغی مرکز ہے نا نظام الدین انڈیا میں, وہاں پر آیا کہ میں یہ چاہتا ہوں, میرا جی یہ چاہے ہے, یہ پوروی زبان ہے, میرا جی تو یہ چاہے ہے کہ میرے مریدوں میں سے کوئی 61 قرآن ختم کرے. تو پھر حضرت نے لکھا, بعد میں لکھوایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سب نے کوشش کی, بہت سے لوگوں نے کوشش کی. مولوی انعام الحسن یعنی حضرت کے جو داماد بھی تھے, شاگرد بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, مرید بھی تھے, سب کچھ تھے, وہ مولانا انعام الحسن حضرت جی جو تبلیغ کے امیر تھے, انہوں نے یہ ہدف حاصل کیا, 61 قرآن ایک رمضان میں انہوں نے ختم کر لیے. حضرت کے خلیفہ بھی تھے, مرید بھی تھے, شاگرد بھی تھے, ابو داؤد پڑھی تھی ان سے سہارنپور میں, مظاہر العلوم سہارنپور میں. میں یہ دوسرے زمانے کی بات نہیں کر رہا, یہ نہیں تھوڑے ہی عرصے پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور فرمایا کہ ایک صاحب اور قریب پہنچے حضرت کے مریدوں میں سے, انہوں نے 56 قرآن ختم کیے, وہ ان سے قریب تھے, لیکن سب سے آگے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ تو خود لکھا ہے, فضائل قرآن اٹھا کے دیکھیے, فرمایا میں اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ کام کاج کرنے کے باوجود افطاری, بچوں کا سنبھالنا, سحری تیار کرنا, کھانا پکانا, اس کے باوجود 17-18 پارے روز پڑھ لیتی ہیں. بھائی ہم مرد ہیں, مرد ہیں نا, ایک وہ شہزادہ تھا, وہ شہزادیوں کے ساتھ رہتا تھا, تو اس کو احساس ہی نہیں تھا. ایک دن وہ وہاں پہ سانپ نکل آیا, باغ میں گھوم رہے تھے محل کے, وہاں سانپ نکل آیا, تو ساری شہزادیاں چیخیں, ارے کسی مرد کو بلاؤ, ارے کسی مرد کو بلاؤ. تو وہ بھی شہزادہ بھی چیخنے لگا, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ, ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ. تو وہ مرد آئے, پھر خادم آئے, انہوں نے سانپ مارا, مگر ایک خادم نے چپکے سے شہزادے سے پوچھا, شہزادے میاں آپ بھی آواز لگا رہے تھے کسی مرد کو بلاؤ مرد کو بلاؤ, تو آپ بھی تو مرد ہیں. انہوں نے کہا او ہو ہاں بھول گیا تھا. تو شاید ہم بھول گئے کہ ہم مرد ہیں. دیکھیے عورتوں کا یہ حال ہے, 17 پارے روز پڑھ رہی ہیں. میرے بھائی جب جس چیز کی لگن ہوتی ہے نا, من احب شیئن اکثر ذکرہ حب کا شیئا یعمی و یسم, یہ حدیث ہی تو ہے. تم جس کو محبت ہوتی ہے, جس چیز کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی زبان پر اسی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت ہو تو کلام قرآن کریم کا ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا, تلاوت ہوگی یا نہیں ہوگی, محبت کی کمی ہے. اور حب کا شیئا یعمی و یسم, تم اگر کسی چیز سے محبت کرنے لگتے ہو تو وہ محبت تم کو بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے. ہاں نابینا اور گونگا بنا, بہرا اور نابینا بنا دیتی ہے, کچھ نہیں نظر آتا سوائے محبت کے. اور کیا بہرا بنا دیتی ہے, کوئی کچھ ملامت کرے وہ عاشق اپنے ہی راستے پہ چلتا ہے, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. بس عشق و محبت یہی ہے, سارا دین محبت ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا, اور اگر اللہ سے یعنی چپکے چپکے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ نے دعا کی نعمت دے دی, اللہ نے اعتکاف کی نعمت دے دی, چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرو, ڈیرے لگا دو اللہ کے گھر میں, تو یہ سب محبت ہے, سب محبت ہے. جس کو جتنا محبت کا حصہ ملے گا بس وہ اتنا ہی کامیاب ہے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ وہ خود حافظ نہیں تھے, مگر تراویح سے فراغت کے بعد ہمارا تو برا حال ہو جاتا ہے, لیکن حضرت جو تھے کھانا کھاتے تھے اور ایک حافظ مقرر تھے قاری صاحب, وہ آتے تھے اور رات بھر سحری کے وقت تک ان سے تلاوت سنتے رہتے تھے, پیچھے کھڑے ہو کے, بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے, اور قرآن سنتے رہتے تھے. اور خود حافظ نہیں تھے لیکن یہ اہتمام تھا. اب بتائیے. اور ایک دفعہ وہ قاری صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سلا دیا کہ آپ سو جائیں قاری صاحب, آپ بہت سناتے ہیں پھر آپ کو تھکن ہو جاتی ہوگی, سو جائیں. تو ان کو لٹا دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میرے کوئی پاؤں دبا رہا ہے, پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کسی نے نرم نرم ہاتھ آ رہے ہیں. تو میں نے جو اٹھ کے دیکھا تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ, میرے پاؤں دبا رہے ہیں. فرمایا کہ میں اس لیے دبا رہا ہوں کہ میں آپ سے قرآن سنتا ہوں, آپ تھک جاتے ہوں گے اس لیے میری سعادت ہے. دیکھیے آج بھی اور ان کی ساری کیسی ہے کہ میں آپ کے پاؤں دباؤں. تو بھائی یہ جو ہمارے اکابر اتنا اہتمام فرماتے تھے, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن میں دلوں کی شفا ہے, جسم کی بھی شفا ہے, دلوں کی بھی شفا ہے, اور رمضان میں اس شفا میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک نمبر ایک بات. دوسری بات عرض کرتا ہوں. حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بڑے کام کی بات ہے, اور مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان اور قرآن کو جوڑا گیا ہے, خوب قرآن سنو یا سناؤ, پڑھو سناؤ سنو, یہ کیوں کہا گیا, کیوں اس کو مشروع کیا گیا؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات یوں سمجھ میں آئی کہ اور باقی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں لیکن ظاہر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالی کا قرب, اللہ کی نزدیکی, انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. تم اللہ کا قرب, اللہ کی نزدیکی اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ سے ہی نکلی ہے, اللہ سے نکلی ہے یعنی قرآن. تو اللہ تعالی نے قرآن کے لیے رمضان کا مہینہ نازل فرمایا, قرآن کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. فضیلت یہ رکھی کہ جو تراویح میں قرآن سنتا رہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے, پچھلے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ہے نا, مطلق ہے. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے, مگر اللہ کے فضل سے کچھ بعید نہیں, کیونکہ ذنب یہاں پر مطلق ہے اور اس ذنب میں کبیرہ گناہ بھی داخل ہے, صغیرہ بھی داخل ہے. تو اللہ کسی قانون کے پابند نہیں, اللہ چاہیں تو صغیرہ بھی معاف فرما دیں, کبیرہ بھی معاف فرما دیں. تو یہ جو مشقت ہوتی ہے نا تھوڑی سی, یہ اس انعام کے بدلے میں یہ بہت تھوڑی مشقت ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے وہ ایسا ہے جیسے کیومن ولدت ہو امہ, جیسے حدیث میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو, آج ہی پیدا ہوا ہو. جو پیدا ہوا ہو بچہ کیسا ہوتا ہے, بالکل اس کے سر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں نوازنا چاہتے ہیں, اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں, اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں, اور قرب عطا کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز وہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ذکر فرمایا گیا قرآن میں, کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس ترجمہ پڑھا تھا, ترجمہ سورہ اقرا بسم ربک الذی کی آخری آیت ہے. چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں, میں اس آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سجدہ واجب ہو جائے گا, کہ اے نبی آپ سجدہ کیجئے اور ہم سے قریب ہو جائیے. تو یہ قرب جب حاصل ہوتا ہے تو یہ 40 قرب اور اللہ نے رکھ دیے زیادہ رمضان میں. اور دوسری چیز جس سے قرب حاصل ہوتا ہے وہ قرآن ہے, کہ تم کوئی اور چیز ایسی نہیں جس سے تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل کر سکو, اور وہ قرآن ہے. قرآن اللہ کا قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے. یہ ہم الحمدللہ معتزلی نہیں ہیں, معتزلہ اب ختم ہو گئے, لیکن بطور فرقے کے ختم ہوئے ہیں, یہ یاد رکھنا. ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو قرآن کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ یاد رکھیں, یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن کے بارے میں جو مخلوق کا عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. معتزلیوں کا عقیدہ تھا, ان سے ہمارے علماء کے مناظرے ہوئے, مجادلے ہوئے. ہمارے علماء نے سزائیں کاٹی. امام احمد ابن حنبل کا واقعہ اب اس کے لیے تو پورا بیان چاہیے. امام احمد ابن حنبل نے کیا کیا سزائیں کاٹی ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اس پر ان کو کیسی کیسی سزائیں ملی ہیں. یہ واثق باللہ, معتصم باللہ, یہ دونوں معتزلی معتزلہ سے متاثر تھے اور انہی کا زمانہ تھا. یہ بہت آزمائشیں انہوں نے برداشت کی صرف اسی عقیدے کی وجہ سے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ کہتے تھے مخلوق ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, اللہ نے ایک ایسی چیز ہمیں دے رکھی ہے جو مخلوق بھی نہیں ہے, جس کا شمار مخلوق میں نہیں ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ناقدری سے دیکھو کہیں یہ روٹ نہ جائے, آتا نہیں ہر دل میں یہ مہمان مبارک. تو یہ دو قرب کی چیزیں, سجدہ یہ ایک قرب جس سے حاصل ہوتا ہے قرب, یہ اللہ نے 40 سجدے زیادہ رکھے رمضان میں, اور دوسرا قرآن. اور سجدے اور قرآن کو یکجا کر دیا تراوی میں کہ خوب قرب کے مزے لوٹو, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی اور ان سے پوچھا, عرض کیا کہ اے اللہ آپ کا قرب کس چیز سے سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, احمد میرا کلام ہے, میرا کلام یعنی قرآن کریم. تو انہوں نے عرض کیا کہ بفامن او بلا فامن, تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جواب دیا, جو سوال وہی جواب, بفامن او بلا فامن. انہوں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے, تو اللہ نے بھی جواب دیا سمجھ کر یا بغیر سمجھے. جو سوال, دیکھو کتنی دلچسپ بات ہے, جو سوال وہی جواب, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر ہے ایسا. انہوں نے عرض کیا کہ سمجھ کر, یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ آپ کا قرب سب سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے, یا بغیر سمجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا سمجھ کر یا بلا سمجھے, بفامن او بلا فامن. سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو, دونوں طرح سے ہمارا قرب سب سے زیادہ قرآن سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے اکابر نے, جو میں نے یہ کچھ واقعات عرض کیے, ہمارے اکابر نے اسی لیے اس کا اہتمام فرمایا کہ خوب اللہ کا قرب حاصل ہو. قرآن سے اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. طوطوں کا بازار لگتا ہے نا یہاں, گرے پیرٹ میں. وہ ایک سلیم صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا فارم ہے بہت بڑا جانوروں کا. تو میں بھی چلا گیا ابھی دیکھنے کے لیے کیسا اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہیں, اسی نیت سے دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے. تو وہاں انہوں نے وہ لاکھوں روپے کے طوطے, ایک طوطا لاکھوں روپے کا, وہ اس کو وہاں بیچتے ہیں, ان کی کاروبار ہی یہی ہے. تو انہوں نے چونکہ مجھے خود بلایا تھا تو میں چلا گیا. تو یعنی ایک طوطا دکھایا ہے کہ گرے پیرٹ, یہ آپ اس کو جو بول دیں ابھی آپ ہنسیں گے, یہ آپ کے سامنے آپ کی ہنسی کی نغمہ. واقعی بالکل وہی, آپ ہنسے اور وہ بالکل اسی طرح اس نے بھی ہنس کے دکھا دیا. اب اندازہ اس, اور آواز بھی ویسی. پھر انہوں نے بتایا اس سے اچھا ایک اور ہے, اس کا نام امیزون ہے. امیزون, اس طوطے کا نام امیزون ہے, وہ اس سے بڑھ کر ہے, وہ اس کا بھی باپ ہے. وہ اس کا بھی باپ ہے. اور لاکھوں روپے کا, کیوں لاکھوں روپے لوگ لگا رہے ہیں اس کے؟ لاکھوں روپے لوگ لگاتے ہیں نا اس کے, پھر خریدتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ طوطا ہے اور ہماری زبان بول رہا ہے, بالکل ہمارے جیسی نقل اتار رہا ہے, اس لیے ہم اس کے لاکھوں روپے لگا کے اس کو خرید رہے ہیں. کلمہ پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, لوگ اس کے نام, ہمیں ہمارے نام اس کو یاد ہیں. ہاں, لاکھوں روپے لگا کے اس کو خریدتے ہیں, قیمت لگائی جا رہی ہے. تو جب مخلوق ہو کر ہمارا یہ حال ہے, مخلوق ہو کر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مخلوق ہیں نا, ہماری زبان کسی جانور کی زبان پر جاری ہو جائے تو ہم بڑی قیمت لگا کے اس کو خریدتے ہیں. اور اس طوطے پر ہمیں, اچھا چلو خرید بھی نہیں رہے, اس طوطے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں, یار کیسی چیز ہے, کیا چیز ہے یہ, حیرت سے استعجاب سے اس کو دیکھتے ہیں, پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں. تو جب اللہ کا کلام ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے, یہ کلام اللہ کا ہے, جب ہمارا کلام کسی طوطے کی زبان پہ جاری ہو جائے, ہم پیار سے اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یار دیکھتے ہی رہو, اس کی باتیں سنتے رہو. تو اللہ کا یہ کس نے دی, یہ چیز, اس کی بھیک کس نے دی ہمیں؟ اللہ نے دی. تو اللہ کیسے کتنے پیار سے دیکھتے ہوں گے قرآن پڑھنے والے کو کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے, میرا کلام, میرا کلام اس کی زبان پر جاری ہوا ہے اور یہ جاری نہیں ہو سکتا تھا, یہ جاری نہیں ہو سکتا تھا, یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے پہلی وحی غار حرا میں, فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا, تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری. اس کا ترجمہ, صحیح ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحیح ترجمہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں. حضور کی زبان کیا تھی؟ کیوں بھائی, کیا تھی؟ عربی. عربی بولنے والے سے آپ یہ کہیں کہ بھائی عربی کا یہ لفظ ہے ذرا اپنی زبان سے ادا کر دو, اس کے لیے مشکل ہے؟ ہم اردو بولتے ہیں, ہم سے کوئی کہہ یہ اردو کا لفظ ہے ذرا اپنی زبان سے نکال کے بتائیے, تو ہم نکال کے بتا دیں گے نا, ہمارے لیے کچھ مشکل ہے؟ تو حضور سے کہا جا رہا اقرا, اقرا عربی کا لفظ ہے نا, کہ پڑھیے. حضور فرما رہے ما انا بقاری, نہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. کیا وجہ تھی اس کی؟ عربی زبان, عربی زبان, دن رات حضور عربی زبان بولتے تھے اور آپ سے عرض کیا جا رہا ہے عربی کا ایک لفظ آپ کہہ دیجیے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. وجہ اس کی یہ تھی, یہ کیوں نہیں پڑھ سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا, یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری روح نکل جائے گی, میری جان نکل جائے گی, اتنا دبایا, اتنا دبایا. پھر فرمایا عرض کیا اقرا, اب پڑھیے. فرمایا ما انا بقاری, نہیں پڑھا جا رہا. تین دفعہ یہ عمل کیا, دبوچا ہے, دبایا ہے زبردست طریقے سے. پھر تیسری دفعہ کے بعد جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اب یہ قرآن اللہ کا کلام بن کے نازل, عربی تھی مگر اللہ کا کلام کی نسبت شامل ہو گئی تھی, اللہ کی نسبت شامل ہو گئی تھی, اس لیے مخلوق کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا. حضور نے اب تیسری دفعہ یہ جو دبایا ہے نا اور تکلیف برداشت کی ہے, حضور کو 4000 آدمیوں کی طاقت حاصل تھی. نبی بن گئے نا, وہی نازل ہوئی, نبی بن گئے, 4000 آدمیوں کی طاقت مل گئی. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں, مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. آپ اندازہ لگائیں کتنا دبوچا ہوگا, کس طاقت سے دبایا ہوگا. وہ طاقت, وہ تکلیف حضور نے ہم سب کی طرف سے اٹھائی ہے تو ہماری زبان پہ یہ کلام جاری ہوا ہے. وہ تکلیف ہمارے بچے بچے کی طرف سے حضور نے برداشت کی ہے, حضور نے, ہمارے نبی نے. گر نہ ہوتا عام نہ جایا, خلقت کا غم کھانے والا, اگر وہ نہ ہوتے, گر نہ ہوتا عام نہ جایا, خلقت کا غم کھانے والا, خلقت میٹھی نیند نہ سوتی, صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کیسے ہماری طرف سے غم اٹھائے ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, تو ہمارے بچے بچہ بچہ بھی پڑھ لیتا ہے ہمارا قرآن. تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. جب ایک طوطے پر ہمیں پیار آتا ہے اور ہم قیمت لگاتے ہیں لاکھوں روپے, اللہ بھی قیمت لگائیں گے. اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها. یہ قیمت ہی تو ہے. جاؤ چڑھتے جاؤ, چپڑتے جاؤ, چڑھتے جاؤ, جتنے آخر پہ تم پہنچو گے بس وہ سارا تمہارے درجات ہیں. وہ تو وہ ہے, اس کے والدین کا احترام کیا جائے گا. تو بھائی یہ قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے میرے دوستوں. اور پھر ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو معلوم ہوا, اس آیت سے معلوم ہوا قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے, قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے. جب قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے تو قرآن کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. قرآن سے جو چپک جائے, جو تعلق جوڑ لے, وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ گیا, کیونکہ آپ قرآن سے چپکے ہوئے ہیں, قرآن اللہ کی حفاظت میں. لہذا لہذا قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے، تراویح ہے تراویح کا اہتمام فرما لیں، اور قرآن کی تلاوت اس کی تجوید سیکھیں. خدا را کسی نے اگر تجوید نہ سیکھی ہو، وَالْأَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آتِمٌ. تجوید سے قرآن کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے. لہذا صحیح تجوید قرآن کو سیکھنا یہ فرض ہے. کسی قاری سے وقت دے کر وقت فارغ کریں اس کے لیے، کیونکہ فرض ہے، یہ اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے، تو اس کے لیے وقت فارغ کر کے اپنی تجوید درست کریں. کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کی کچھ خدمت بھی کر دیں بھائی، تو مگر کچھ سیکھیں، حاصل کریں اور تجوید کو سیکھیں، تاکہ یہ قرآن صحیح ہو جائے. قرآن صحیح ہو گیا، ہماری نماز صحیح ہو گئی، التحیات صحیح ہو جائے گی، دعائیں قنوت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اس میں عربی پڑھی جاتی ہے، اور یہ تجوید صحیح ہو گئی تو سب کچھ صحیح ہو گیا. نماز بھی ہماری جاندار ہو جائے گی، اعلیٰ درجے کی نماز ہو جائے گی. اس لیے قرآن سے جو تعلق جوڑ لے تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، قرآن سے جو تعلق جوڑ لے اللہ اس کو تقویٰ عطا فرمائیں گے، قرآن سے جو تعلق جوڑ لے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، قرآن سے جو تعلق جوڑ لے اس کے دلوں کی بیماریاں دور ہوں گی. او نہ جانے کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے. تو بھائی اس کا ہم سب اہتمام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اہتمام کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلو. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبیك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.